السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان سے خبریں ہیں۔ لاہور کے علاقے رائے بنڈ میں ایک پولیس چوکی پر بدھ کے روز جو حملہ ہوا تھا، اس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے ملا فضل اللہ سمیت پاکستان کو انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر بھاری انعام کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور پاکستان نے بھارت میں اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کیے جانے کے واقعے کے بعد نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور کابل حکومت کی جانب سے غیر مشروط امن بات چیت کی تازہ ترین پیشکش پر افغان طالبان کی خاموشی سے اسلام آباد اور واشنگٹن میں یہ امید بڑھا دی ہے کہ باغی گروپ ممکنہ طور پر امن بات چیت میں شرکت پر غور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے بدھ کے روز کہا کہ تفصیلی تحقیقات کے تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں کہ سابق روسی جاسوس پر قاتلانہ حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے، اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ماسکو بھی برطانوی سفارتکاروں کو جلد ملک بدر کر دے گا، جو برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے کی جانب سے 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے منصوبے کا رد عمل ہوگا۔ شام کے باغیوں کے مقبوضہ مشرقی غوطہ کے علاقے سے ہزارہا شہریوں نے جمعرات کے روز انخلا کیا ہے، جبکہ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کے مطابق شامی فوج باغیوں کے اس آخری مضبوط گڑھ میں اپنے راستے بنا رہی ہے۔ اور شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو ایک مشن پر سویڈن جا رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس طے کرے گا۔ ایران کے نئے سال کی آمد سے قبل آگ کے سالانہ تہوار کی تقریبات کے دوران 4 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے بھارت میں اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کیے جانے کے واقعے کے بعد نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق صاحب۔
جی، پاکستان نے گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ نئی دہلی میں جو پاکستان کا سفارتی عملہ ہے اور ان کا جو اہل خانہ ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے اسلام آباد میں جو بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں جے پی سنگھ، ان کو بلا کر اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اب آج وزارت خارجہ کی جب ہفتہ وار نیوز بریفنگ کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلا ہی جو جملہ انہوں نے کہا ترجمان نے، وہ یہی تھا کہ پاکستان نے نئی دہلی میں تعینات اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ مشاورت بتائی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کتنے عرصے کے لیے یا کتنے وقت کے لیے انہیں بلایا گیا ہے، اور کیا کوئی یہ مستقل ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں واپس بلایا جا رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف مشاورت ہے، اور وہ انہی امور سے متعلق ہے جو کہ پاکستان کا سفارتی عملہ وہاں موجود ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہلے سے تناؤ کا شکار ہیں، اب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دو طرفہ روابط ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے ہیں۔
اچھا، بھارت نے کہا ہے کہ یہ ایک معمول کی کاروائی ہے کہ سفارتکار کو واپس بلایا گیا ہے یا انہیں طلب کیا گیا ہے۔
جی، یہاں بھی جو پاکستان میں سفارتی حلقے ہیں یا سابق سفارتکار، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح واپس بلایا جانا کوئی غیر معمولی اقدام نہیں ہے۔ عموماً جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جس ملک کے ساتھ کوئی خاص معاملہ چل رہا ہو، تو وہاں کے سفارتکار کو واپس بلایا جاتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے۔ یہ لیکن اس جو موجودہ حالات ہیں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ پاکستان احتجاج کر رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے شاید سفارتی عملے کے لیے وہاں پر کام کرنا اس طرح ممکن نہیں ہو، تو اس تناظر میں اس کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور صرف سفارتکار کو مشاورت کے لیے واپس بلانا، یقیناً آپ نے درست کہا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے اور اسے معمول کی ہی سفارتی کاروائی قرار دیا جاتا ہے، لیکن جو دو طرفہ تعلقات رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے، اس تناظر میں اس کو شاید زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔
اچھا اشتیاق، اب ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے پاس یہ تفصیل ہوگی کہ ملا فضل اللہ اور دیگر دہشت گردوں پر جو پاکستان کو انتہائی مطلوب ہیں، ان پر امریکی محکمہ خارجہ نے انعام کا اعلان کیا ہے، تو اس بارے میں کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟
جی، گزشتہ ہفتے اس انعام کا اعلان کیا گیا تھا ملا فضل اللہ پر۔ ملا فضل اللہ کے علاوہ جماعت الاحرار اور لشکر اسلام کے جو کمانڈر ہیں ان پر، تو پاکستان نے آج باضابطہ طور پر اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسے خوشائن اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو تینوں دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کو انتہائی مطلوب ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کئی مہلک حملوں کی خود ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے جب ان پر پابندی لگائی گئی تھی تو پاکستان پر دہشت گرد حملوں کے علاوہ یہ امریکی اعداد کو نشانہ بنانے کا بھی ان پر الزام ہے اور اسی وجہ سے ان پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ فضل اللہ جو ہیں ان کو پہلے ہی امریکہ دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایک مثبت اقدام ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں اس حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں۔ جب ان سے یہ دریافت کیا گیا کہ مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، تو ان کا کہنا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ سرحد کی دوسری جانب یعنی افغانستان کی سرزمین پر ہیں اور وہاں جو بین الاقوامی اتحادی افواج ہیں وہ ان کے خلاف کاروائی کریں، انہیں پکڑیں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ کابل حکومت کی جانب سے غیر مشروط امن بات چیت کی تازہ ترین پیشکش پر افغان طالبان کی خاموشی سے اسلام آباد اور واشنگٹن میں یہ امید بڑھ گئی ہے کہ باغی گروپ ممکنہ طور پر امن بات چیت میں شرکت پر غور کر رہا ہے۔ مذاکرات کے لیے اس سے پہلے ہونے والی پیشکشوں کو طالبان نے فوری طور پر مسترد کر دیا تھا۔ پاکستانی فوج کے لیڈروں نے دعویٰ کیا ہے کہ باغیوں کو مذاکرات کی میز تک لانے کے لیے ان کی تازہ ترین کوششوں نے ان کے رویے میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ تازہ ترین پیش رفت کی آگاہی رکھنے والے پاکستانی فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے حالیہ کھلا خط جس میں امریکہ سے براہ راست بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی تھی، وہ بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے اخباری نمائندوں کے گروپ سے یہ گفتگو کی۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے بدھ کے روز کہا ہے کہ تفصیلی تحقیقات کے تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں کہ سابق روسی جاسوس پر قاتلانہ حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے۔ سابق روسی جاسوس سرگے سرکرپرال اور ان کی بیٹی یولیا اس مہینے کے شروع میں سالسبری کے ایک پارک میں بینچ پر بے ہوش پائے گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے بھی برطانیہ کے الزامات کی حمایت کی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے کسی عہدیدار کی جانب سے ماسکو کے اس معاملے پر باقاعدہ طور پر ملوث ہونے کا سخت ترین بیان ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ماسکو بھی برطانوی سفارتکاروں کو جلد ملک بدر کر دے گا، جو برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے کی جانب سے 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے منصوبے کا رد عمل ہوگا۔ برطانیہ کا الزام تھا کہ یہ افراد روس کے سابق ڈبل ایجنٹ کو زہر دیے جانے کی کارروائی میں ملوث تھے۔ ماسکو میں ایک بیان میں لیوروف نے کہا کہ تھریسا مے کا یہ اقدام بڑا غیر مہذب ہے اور یہ برطانیہ کے ان مشکل مذاکرات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے جو اسے یورپی یونین کے چھوڑنے کے بعد درپیش ہیں۔ شام کے باغیوں کے مقبوضہ مشرقی غوطہ کے علاقے سے ہزارہا شہریوں نے جمعرات کے روز انخلا کیا ہے، جبکہ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کے مطابق شامی فوج باغیوں کے اس آخری مضبوط گڑھ میں اپنے راستے بنا رہی ہے۔ نگران تنظیم کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریب اس محصور علاقے سے اس کے بعد شہریوں کا یہ سب سے بڑا انخلا ہے جب پچھلے مہینے شامی فوجوں نے اس علاقے پر دوبارہ قبضے کے لیے بڑی فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ شام کی فوج نے رات کو دیر گئے ایک راستہ کھول دیا تھا تاکہ بڑی تعداد میں شہری جن میں بیمار افراد بھی شامل ہیں وہاں سے نکل جائیں۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو ایک مشن پر سویڈن جا رہے ہیں جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس طے کرے گا۔ ری جمعرات کے روز اسٹاک ہوم پہنچیں گے جہاں وہ اپنے سویڈش ہم منصب مارگوٹ وال اسٹروم سے دو روزہ بات چیت کریں گے۔ سویڈن شمالی کوریا میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے سفارتی مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے مضافاتی علاقے رائے ونڈ میں ایک بڑے مذہبی اجتماع کے قریب واقع پولیس کی ایک چیک پوسٹ پر گزشتہ رات کے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے۔ لاہور سے کنور رحمان خان کی رپورٹ۔
رائے ونڈ دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جن میں 6 پولیس اہلکار جبکہ 4 شہری شامل ہیں۔ دھماکے میں شہید ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی پولیس لائنز میں ادا کی گئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس اور کور کمانڈر لاہور سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ نماز جنازہ کے بعد آئی جی پنجاب پولیس نے رائے ونڈ دھماکہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ خود کش تھا، حملہ آور کے جسم کے حصے ملے ہیں جس پر فرانزک ماہرین کی مدد سے تفتیش جاری ہے۔
وہ اس طرح کا ایریا ہے کہ وہاں 100% تمام پورا ایریا کو سیکور کرنا میرے خیال میں ناممکنات میں سے ہے۔ 60,000 لوگ وہاں آلموسٹ آج بھی اس وقت بھی موجود ہیں۔ اب 60,000 آدمیوں کو سرچ کرنا، ان کے ساتھ ساری ایک ایک ویریفیکیشن کرنا میرے خیال میں امپاسبل ہے۔ جو ہماری تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ اسی وقت سے اس پہ مصروف ہیں اور تمام محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ خودکش حملہ آور تھا۔
جامع شہادت نوش کرنے والوں میں سب انسپکٹر منظور بھی ہے جنہوں نے 30 سال پولیس سروس میں گزارے۔ والد کے اچانک بچھڑ جانے پر ان کے بچے غم سے نڈھال ہیں۔ سب انسپکٹر منظور کے بیٹے ذیشان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایک شہید کا بیٹا ہے، ان کے والد نے فرض کی خاطر اپنی جان دے دی۔
ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی ادھر رائے ونڈ پہ اجتماع پہ، وہ 5 بجے گھر سے گئے چلے تھے اور پھر ہمیں 9 بجے 10 بجے کال آئی کہ وہ زخمی ہے، ہم ہاسپٹل گئے۔
دھماکے میں زخمی ہونے والے 29 افراد جناح ہسپتال لاہور اور لاہور جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رائے ونڈ میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ رات پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں ہونے والے دھماکے پر پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی نے ایوان میں مزمتی قرارداد جمع کرائی ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل کرے تاکہ ملک بھر سے دہشت گردی ختم ہو۔ کمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو سلام مشورے کے لیے اسلام آباد طلب کیے جانے کی خبروں پر اپنے رد عمل میں اسے معمول کی ایک کارروائی قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئی دہلی میں تعینات اپنے ہائی کمشنر سہیل محمود کو برائے مشورہ طلب کرنے کے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور اسے ایک معمول کی کارروائی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہیں صلاح و مشورہ کے لیے طلب کیا گیا ہے اور ہائی کمشنر کی جانب سے دفتر خارجہ کو بریف کرنا معمول کی بات ہے، اس پر ہم مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سوال پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہائی کمشنر کو واپس نہیں بلایا گیا ہے۔ رویش کمار نے یہ بھی کہا کہ ہم نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکار کی कार का पीछा करने जैसे उन मामलात को जो पाकिस्तान ने उठाए हैं देख रहे हैं। हम ऐसे इश्यूज पर मीडिया के तवसुस से रद्दअमल जाहिर करने के बजाय सिफारती चैनलों के जरिए मामलात को उठाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये मामला सुलझ जाएगा। एक दूसरे सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद में हमारा सिफारतखाना मुनासिब तरीके से काम करता रहे। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से शिकायत की है कि नई दिल्ली में उसके अहलकारों और उनके अहल खाना को हरासा करने के मुतअद्दिद वाकयात पेश आए हैं। इस्लामाबाद की जानिब से हरासा किए जाने की शिकायत पर नई दिल्ली ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि भारत सिफारतकारों को काम करने के लिए महफूज और खुशगवार माहौल फराहम करने के ताल्लुक से हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अहलकारों को हरासा किया जाना एक नया मजहर है। भारत ने खौफ व हरास से पाक माहौल को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की है। उसके मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतकार एक तवील अरसे से हरासानी के शिकार हैं। 16 फरवरी को भारतीय सिफारतकार ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात करके एहतजाज किया था। नई दिल्ली ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय अहलकारों के मकान तोड़े गए, बिजली सप्लाई मुनक़्त की गई और लैपटॉप चोरी कर लिए गए। उधर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात भारत के नायब हाई कमिश्नर JP सिंह को तलब करके हरासा किए जाने के मुबैना वाक़यात के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और वियाना कन्वेंशन के तहत सिफारती अमले और उनके अहले खाना के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अकवाम मुत्तहिदा और बरतानिया के नुमाइंदे ने बुध के दिन कहा कि तफसीली तफ्तीश से पता चला है कि इंग्लैंड के एक शहर में एक साबिक रूसी जासूस के कत्ल की कोशिशों में रूस का हाथ है। रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट के साथ रजी अहमद रिजवी।
साबिक रूसी जासूस सर्गे स्क्रिपॉल अपनी बेटी यूलिया के साथ इस महीने के शुरू में सॉल्सबरी के शहर के एक पार्क में बेंच पर बेहोश पाए गए थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी हालत बदस्तूर तश्वीशनाक है। मुतअद्दिद दूसरे अफराद भी जिनमें एक पुलिस वाला शामिल है बीमार हो गए हैं। बरतानवी अहदेदारों का कहना है कि एक कीमियावी आसाबी मादा इस वाक़े में इस्तेमाल किया गया था जिसे नोविचॉक कहा जाता है और जिसे इब्तदा में साबिक सोवियत यूनियन ने बनाया था जो बाद में रूस के हिस्से में आ गया था। अक़्वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के नायब सफ़ीर जोनाथन एलन ने कहा,
On the 4th of March, a weapon so horrific that it is banned from use in war was used in a peaceful city in my country. This was a reckless act.
4 मार्च को एक ऐसा हथियार जो इतना खौफनाक है कि जंग में इसका इस्तेमाल ममनू है, हमारे मुल्क के एक पुरअमन शहर में इस्तेमाल किया गया। ये खौफनाक कार्रवाई थी जो उन लोगों ने की जो इंसानी ज़िंदगी का एहतराम नहीं करते। अक़्वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफ़ीर निकी हेली ने बरतानिया के इल्ज़ामात की हिमायत की। मास्को के इस वाक़े में मुलव्विस होने के बारे में ट्रंप इंतज़ामिया के किसी अहदेदार ने इतना सख्त बयान नहीं दिया। वो कहती हैं,
दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट। टाइम एंड टाइम अगेन मेंबर स्टेट्स से दे अपोज द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स अंडर एनी सरकमस्टेंस।
ये एक फैसला कुन मोड़ है। मेंबर ममालिक हर वक्त ये कहते रहते हैं कि वो किसी भी सूरत में कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक रुकन मुल्क पर इल्ज़ाम है कि उसने एक खुद मुख्तार मुल्क की सरजमीन पर कीमियावी हथियार इस्तेमाल किए हैं। अगर हम रूस को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते तो सलामती कौंसिल की साख महफूज नहीं रहेगी। रूसी सफ़ीर वैसेली नेवेंजिया ने बरतानिया के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और बरतानिया के इस मुतालबे पर कड़ी तनकीद की कि रूस इसकी वजाहत करे। वाक़े से रूस का कोई लेना देना नहीं। इससे पहले बुध के दिन बरतानवी वज़ीर आज़म تھریسا مے نے متعدد جوابی اقدامات کا اعلان کیا، جن میں برطانیہ سے 23 روسی سفارتکاروں کا نکالا جانا شامل ہے۔
یہ تھے رضی احمد رضوی، جن سے آپ ریچرڈ گرین کی رپورٹ سن رہے تھے۔ امریکہ نے ایران کے اس الزام کو بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج افغانستان میں داعش کی مدد کر رہی ہیں۔ ایاز گل کی ایک رپورٹ، نقبت ملک کی زبانی۔
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس ہفتے کے آغاز پر عینی شاہدین اور انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی ہیلی کاپٹرز کو افغان میدان جنگ اور مشرقی افغانستان میں قائم ایک جیل سے داعش کے شدت پسندوں کو نکالتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کابل میں امریکی سفیر جان باس اور نیٹو کے فوجی مشن کی جانب سے بدھ کو ایک مقامی افغان ٹی وی اسٹیشن کو دیے گئے دو مختلف بیانات میں جواد ظریف کے الزامات کو ایرانی پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ ٹولو نیوز سے بات کرتے ہوئے مسٹر باس کا کہنا تھا کہ تہران کو چاہیے کہ افغان حکومت کی جانب سے کی جانے والی امن کی کوششوں کا ساتھ دے اور جھوٹی خبریں نہ پھیلائے۔ امریکی سفیر نے مزید کہا کہ حقائق بالکل واضح ہیں، امریکی افواج افغانستان کی سرزمین کو داعش کے قریباً 1000 افراد سے خالی کروا چکی ہے۔ اس بارے میں امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ امریکی سفیر کا یہ بیان خصوصی طور پر اس ٹی وی چینل کو ایرانی وزیر خارجہ کے الزامات کے جواب میں دیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیٹو کے مشن کے سربراہ ٹام گریزبیک نے افغان ٹی وی کو بتایا ہے کہ داعش کو مٹانے کے لیے ہر قسم کی زمینی اور فضائی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ان الزامات میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے اور یہ محض روس کے پروپیگنڈا کو ہی دہرایا جا رہا ہے۔ روس کی جانب سے بھی حالیہ کچھ مہینوں میں یہ کہا گیا ہے کہ مشتبہ طور پر کچھ ایسے بنا نشان والے ہیلی کاپٹرز کو شمالی افغانستان کے کچھ علاقوں میں پرواز کرتے دیکھا گیا ہے جہاں داعش کی موجودگی ہے۔ یہ علاقے روس اور افغانستان کی سرحد پر ہیں۔ تاہم روس کی جانب سے امریکہ اور نیٹو کا نام نہیں لیا گیا، نہ ہی ہیلی کاپٹرز کی اس کارروائی کو امریکی اقدام بتایا گیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے رواں ہفتے کے آغاز میں پاکستان کے دورے کے دوران براہ راست واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود داعش کے شدت پسندوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ اردو وی او اے کے لیے میں ہوں نخبت ملک۔
شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو ایک مشن پر سویڈن جا رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس طے کرے گا۔ ری جمعرات کے روز اسٹاک ہوم پہنچیں گے، جہاں وہ اپنے سویڈش ہم منصب مارگوٹ والسٹروم سے دو روزہ بات چیت کریں گے۔ سویڈن شمالی کوریا میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے سفارتی مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے غیر متوقع طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ مئی کے آخر تک کم جونگ ان سے براہ راست ملاقات کریں گے، لیکن وقت اور تاریخ کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے ممتاز امریکی اسکالر ڈاکٹر وائن بام، پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد، امریکہ میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار مسعود عبدالی اور ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید سے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی برطرفی، ٹرمپ کابینہ میں ممکنہ تبدیلیوں اور اس کے امریکی سیاسی منظرنامے پر اثرات کے بارے میں بات کی۔ اس سوال کے جواب میں کہ ریکس ٹیلرسن کی برطرفی کی وجہ ایرانی جوہری معاہدے پر ان کا موقف تھا، تو ڈاکٹر وائن بام نے کہا کہ بات اس سے بھی آگے کی تھی۔ انہوں نے کہا
The impact will be felt, this change on the Korea policy and on Iran policy. They will be much more hawkish. I would also add
ڈاکٹر مارون وائن بام کا کہنا ہے کہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ وجوہات ذاتی بھی تھیں جن سے دونوں کے درمیان فاصلے بڑھے، اور کیونکہ ریکس ٹیلرسن جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں وہ صدر کو اس منصب کے لیے کوئی زیادہ مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا اور ایران کا معاملہ بھی ایسے مسائل تھے جن کے اوپر دونوں کا اختلاف رائے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان، افغانستان اور بھارت کا تعلق ہے، اس برطرفی سے کم اثرات وہاں مرتب ہوں گے کیونکہ پالیسی پینٹاگون میں تیار کی گئی۔
ڈاکٹر عطا محمد صاحب، یورپ میں اس صورتحال کو، اس ری شفلنگ کو اور ریکس ٹیلرسن صاحب کی ریپلیسمنٹ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟
یورپ میں ریکس ٹیلرسن آن بورڈ تھے یورپین لیڈرز کے ساتھ،
کہ ایران کا جوہری معاہدہ چلنا چاہیے اور اس وجہ سے ٹرمپ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں اور وہ ان کی ایک مخالفت سامنے آئی تھی. کچھ ان کی پرسنل کلیش بھی ہو گئے تھے جہاں انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو ان کو پسند نہیں. ہمیں کانفلکٹ کی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ایک ایسی پاورفل سچویشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی بندہ ان سے اختلاف کرتا ہے کسی بھی پالیسی کے اوپر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس میں ایک مین ریزن یہ رشیا کا ایک انسیڈنٹ بھی آیا جو یو کے میں ایک ڈبل ایجنٹ اور اس کی بیٹی کو مبینہ طور پہ قتل کرنے والا زہر دیا گیا, تو اس کے اوپر ایک ٹیلرسن کی طرف سے کافی شدید رد عمل اور انہوں نے براہ راست روس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا.
مسعود عبدالی صاحب, یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ الیکشنز تو قریب ہیں مڈ ٹرم کے, کیبنٹ کی یہ ری شفلنگ, ریکس ٹیلرسن صاحب کا جانا, کیا آپ اس کا اوور آل کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں امریکہ کی جو سیاسی فضا ہے اس پر؟
امریکہ کی سیاسی فضا پہ تو شاید اس کا بہت زیادہ اثر نہ پڑے کہ یہ صدر ٹرمپ کا انداز ہے, وہ اپنے مشیروں سے غیر مشروع وفاداری کی توقع کرتے ہیں. یعنی وہ بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ انہیں ایسے مشیر پسند ہے کیوں سے اہم امور پہ اختلاف کرتے ہوں تاکہ انہیں مختلف نقطۂ نظر کا اندازہ ہو, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ انہیں وہی لوگ پسند ہیں جو ان کے نقطۂ نظر سے نہ صرف پوری طرح متفق ہو بلکہ ان کے ایجنڈے کو جارحانہ انداز میں آگے بڑھانے میں مخلص ہوں. ٹیلرسن جو اختلاف تھا وہ یہ بھی تھا کہ ٹیلرسن بعض معاملات کے اندر نرم رویہ رکھتے تھے. مثلا دو ایشوز ایسے تھے نا, ایک ایران کا مسئلہ, ایران کے مسئلے کے اوپر وہ جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ معاہدہ جو ہے وہ چھ ملکوں کے درمیان ہے, تو یک طرفہ معاہدہ توڑنے سے ہمارے یورپی اتحادی جو ناراض ہوں گے. اسی طرح وہ شمالی کوریا کے معاملے بہت پہلے بات کرنا چاہتے تھے لیکن صدر ٹرمپ نے ان کو بات نہیں کرنے دی.
طلعت رشید صاحب, اگر ایران نیوکلیئر ڈیل سے امریکہ باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد نارتھ کوریا کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوگی یا معاہدہ ہوگا, کیا دوسرے ممالک یا دوسرے لیڈرز یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اگر ایک معاہدہ کر کے اس سے نکل جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟
ٹرمپ صاحب کا جو ہے, آپ جب یہ آئے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے جو وعدے کیے انہوں نے کہا میں تو پورا کروں گا چاہے کوئی ان کو پسند کرے نہ کرے. یہ ایسے کیبنٹ میں بندے لا رہے ہیں کہ جو ان کی باتوں کو مانے اور ان کی باتوں کو آگے لے گئے. ایران ڈیل ہو گئی یا پیرس کا جو بھی ہے, جتنے بھی رہے اس میں اگریسو نہیں تھے, تو یہ جو بھی ڈیلز ہوگی دوسری دنیا آف کورس ٹرمپ سے ویسے ہی ناراض ہے, یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں, لیکن ٹرمپ کو اس کی پرواہ نہیں.
اپنی ہر فلم میں پہلے سے بڑھ کر پرفارمنس دکھانے والی عالیہ بھٹ 25 برس کی ہو گئیں. اس موقع پر ان کے دوست اور فیملی کیا کہتی ہے, سنتے ہیں فکرو فن میں.
لڑکی بیوٹی فل کر گئی چھوٹ.
15 مارچ عالیہ بھٹ کی سالگرہ کا دن. آج سے 25 برس قبل ان کی والدہ نے کیا سوچا انہوں نے اپنے ٹویٹر پر کچھ یوں شیئر کیا. سونی رازدان لکھتی ہیں کہ میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک برطانوی ماڈل عالیہ کو دیکھا تو سوچا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام عالیہ رکھوں گی. تب میں اس لفظ کے مطلب سے بھی آگاہ نہیں تھی لیکن اب جانتی ہوں کہ میری بیٹی اس میں بامسمہ ہے. والد مہیش بٹ لکھتے ہیں, اس کی روشنی مجھے چمکاتی ہے, میری چھوٹی سی بیٹی کو سالگرہ بہت بہت مبارک. عالیہ کی بڑی بہن معروف اداکارہ اور پروڈیوسر پوجا بھٹ ٹویٹ کرتی ہیں کہ عالیہ میری رگوں میں شہد کی طرح ہے جو میرے خون کو گاڑھا کرتی ہے اور میری روح کو پرسکون کرتی ہے. گلابی ٹویٹر پر نظر ڈالیں تو قریبی خاندان کے علاوہ پوری بالی ووڈ انڈسٹری نے عالیہ بھٹ کو ان کی سالگرہ پر بہت ہی خوبصورت لفظوں میں مبارکباد دی ہے. مادھوری دکشت لکھتی ہیں کہ ٹیلنٹ کی پاور ہاؤس عالیہ کو سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد. عامر خان ٹویٹ کرتے ہیں, ہے عالیہ ہیو اے گریٹ ڈے ونڈرفل ایئر. پرینیتی چوپڑا نے ٹویٹ کیا ہے, ہیپی برتھ ڈے فیلو ڈریمر. شاہد کپور لکھتے ہیں کہ سالگرہ مبارک عالیہ. ارجن رام پال لکھتے ہیں کہ کیپ شائننگ. اب
अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया कि मच लव, हैव अ ग्रेट डे। दिया मिर्जा लिखती हैं कि आलिया तुम एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त की तरह हो, हमेशा महकती रहो। रितेश देशमुख ट्वीट करते हैं कि स्क्रीन पर आलिया को देखना बहुत अच्छा लगता है। फिल्म डायरेक्टर मेघना गुलजार ने भी सालगिरह की मुबारक बहुत खूबसूरत लफ्जों में दी। अनिल कपूर लिखते हैं कि बतौर अदाकारा तुम्हारा सफर बहुत ही जबरदस्त है और ज्यादा तरक्की करो और इसी तरह काम करती रहो। आलिया ने जवाब में बेहद खुशी से लिखा कि बहुत शुक्रिया सर, आप ही हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं। अक्षय ने ट्वीट किया, काम बोलता है कि बेहतरीन मिसाल आलिया, सालगिरह बहुत मुबारक। आलिया ने लिखा कि आपके लफ्ज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ऋषि कपूर ने भी आलिया को सालगिरह की मुबारकबाद दी। आलिया ने ट्विटर पर फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा किया। आलिया ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आगाज किया और फिर टू स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, कपूर एंड सन्स, शानदार, डियर जिंदगी, हाईवे और उड़ता पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और इस साल उनकी फिल्म राजी रिलीज होने जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से उर्दू सर्विस में खबरों और हालात हज़र की रिपोर्टों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। पाकिस्तान के मालियाती उमूर के वज़ीर ममलुकत राना मोहम्मद अफजल ने कहा है कि पाक अफगान तिजारत से मुतालिक तमाम मसाइल के हल और तिजारत और के हजम में इजाफे के लिए तोरखम की सरहद पर कस्टम का जदीद निज़ाम नस्ब किया जा रहा है। इस्लाम आबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना राना अफजल ने एतराफ़ किया कि हालिया बरसों में कशीदगी के सबब पाक अफगान सरहद की बंदिश से दो तरफ़ा तिजारत को नुकसान पहुँचा है, तहम उनका कहना है कि अफगानिस्तान से तिजारत में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं।
देखिए, मैं कोई दो महीने पहले काबिल गया भी था, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के और जो चैम्बर है उसके लीडर्स भी मुझे चंद दिन पहले मिले हैं। हम उनकी जो फैसिलिटेशन है ख़ास तौर के ऊपर तोरखम बॉर्डर के ऊपर, वहाँ एक नई कस्टम क्लियरिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनके वो कंटेनर्स क्लियर हों।
राना अफजल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अफगान हुकाम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते होने वाली ट्रांजिट ट्रेड की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। वाज़ह है कि रवां माह ही पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के सबब गुज़श्ता दो बरसों में दो तरफ़ा तिजारत के हजम में लगभग 50% कमी आई है। राना अफजल ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते अफगान ट्रांजिट रेट की निगरानी भी बढ़ाई गई है, जिससे उनके बकौल दो तरफ़ा तिजारत में कुछ कमी आई है।
जो ट्रांजिट रेट के अंदर उनको जो एक स्पीड अप करना उनकी डिमांड है कि इसको आप स्पीड अप करें और उसको फैसिलिटेट करें, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, हम उसको भी कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनके तमाम मामलात को एड्रेस करें। माजी में जो एक दो दफ़ा बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा जो हमारे बॉर्डर बंद हुए उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है।
रवां माह ही पाकिस्तान ने शुमाली वज़ीरिस्तान के मकाम पर अफगानिस्तान के साथ वाक़ ग़ुलाम ख़ान नामी सरहदी रास्ता तकरीबन 3 साल की बंदिश के बाद दोबारा खोला था। इस्लाम आबाद में तैनात अफगानिस्तान के सफ़ीर उमर ज़खेलवाल ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में दीगर उमूर के अलावा दो तरफ़ा तिजारत और लोगों की आज़ादाना आमदोरफ्त पर भी बात की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हलके और पाक अफगान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों का कहना है कि तिजारत और अवामी रबतों को सियासी कशीदगी के मामलों से अलग रखना चाहिए। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तानी कंट्रोल वाले कश्मीर में ताजरों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते सरहद पार तिजारत से मुंसलिक कस्टम पाबंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजफ्फराबाद से ये है रोशन मुगल की रिपोर्ट।
متنازع کشمیر کے دو حصوں کے درمیان ہونے والی تجارت کو پاکستانی کشمیر تک محدود رکھنے کے خلاف تاجروں نے جمعرات کے روز احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کنٹرول آن آر پر تجارت سے منسلک تاجروں نے پاکستان کسٹمز کے رویے کے خلاف مظفر آباد میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بین الکشمیر تجارت کو مبینہ طور پر بند کرنے کے خلاف اور اس کے فروغ کے حق میں نعرے لگائے اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انٹرا کشمیر ٹریڈرز کے رہنماؤں نے کہا کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت نہیں بلکہ یہ ایک ہی ریاست کے دو منقسم حصوں کے درمیان مال کے بدلے مال تجارت ہے، جس کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دفتر خارجہ کی سطح پر طے کیا گیا، اور کشمیریوں نے دونوں ممالک کے درمیان امن کی خاطر اپنے مال کی قربانی دے کر اسے شروع کیا۔ مظاہرے میں شامل چکوٹی کراسنگ پوائنٹ ٹریڈرز کے صدر بشارت نوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
گاڑیوں کو یہ رسائی ہے ہمیں نہیں دیتے ہیں، یعنی کوہالا سے پار گاڑیاں نہیں کرنے دیتے، اور اگر کر بھی دیں رشوت دے کر بھیج دیتے ہیں یا پھر پکڑ کے نیلام کر دیں۔
واضح ہے کہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے آر پار تجارت کا آغاز سن 2008 میں ہوا تھا، جس کے تحت ہفتے میں چار روز سری نگر، مظفر آباد اور راولا کوٹ اور پنچھ کے درمیان کنٹرول لائن کے چکوٹی اور تتری روڈ کراسنگ پوائنٹ سے 150 کے قریب ٹرکوں کے ذریعے تجارتی سامان کنٹرول لائن آر پار منتقل کیا جاتا ہے، اور کشمیر میں اس مال کی کھپت کم ہونے کی وجہ سے اسے فروخت کے لیے بھارت اور پاکستان کی منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
ایران کے نئے سال کی آمد سے قبل آگ کے سالانہ تہوار کی تقریبات کے دوران 4 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ 2 افراد منگل کی رات جبکہ مزید 2 اگلے روز ہلاک ہوئے۔ تقریبات سے متعلق امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر حسن نوری نے بتایا کہ اس سال آگ کے تہوار کے دوران ملک بھر میں ہونے والی تقریبات میں تقریباً 3,450 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آگ کا تہوار قبل از تاریخ زرتشت روایات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایرانی کیلنڈر کے آخری بدوار کو منایا جاتا ہے۔ ایرانی قدیم کیلنڈر کے مطابق ان کا سال 20 مارچ کو ختم ہوگا۔ امریکہ بھر میں ہزاروں طالب علموں اور اساتذہ نے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے واقعات کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ان مظاہروں کا مقصد امریکی اسکولوں میں بڑھتے ہوئے ہلاکت خیز تشدد کے خلاف کانگریس کی سست روی پر آواز اٹھانا ہے۔ یہ مظاہرہ ہر جگہ وہاں کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوا اور 17 منٹ تک جاری رہا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ امریکہ بھر اور دنیا کے کئی علاقوں میں ایسے تقریباً 3,000 مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں بچوں کے کھلونے بیچنے والے ایک بڑا اسٹور ٹوائز آر اس اپنے تمام اسٹورز بند کر رہا ہے، جس سے 30,000 سے زائد افراد ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ نیو جرسی میں قائم بچوں کے کھلونوں کے اسٹور نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ اپنے باقی 700 اسٹورز بھی بند کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ کرسمس کے موقع پر فروخت میں انتہائی کمی کے باعث اپنے 180 اسٹورز بند کر رہا ہے۔ منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریاست کیلیفورنیا میں تھے، جہاں انہوں نے اس دیوار کے ابتدائی نمونے دیکھے جو وہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر میکسیکو کے ساتھ تعمیر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس بارے میں مائک او سولوان کی رپورٹ، انجم ہیرل گل کی زبانی۔
9 میٹر اونچی دیوار کے ابتدائی نمونے کا معائنہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دیوار نہ ہونے کی صورت میں متنبع کرتے ہوئے کہا کہ دیوار کے بغیر آپ غیر قانونی تارکین وطن کو نہیں روک پائیں گے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کے ہاں دیوار کا نظام نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کوئی ملک نہیں ہوگا۔ میکسیکو میں بہت سے مسائل ہیں، ان کے ہاں بہت سے مسئلے ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کی گلیوں میں اور مزید جنوب میں سرحد کے دونوں جانب دیوار کی مخالفت بہت شدید ہے۔ ناقدین اس دیوار کو امریکہ کی جانب سے تارکین وطن کا خیر مقدم نہ کرنے کا بیانیہ قرار دے رہے ہیں۔ ایک ٹرمپ مخالف احتجاجی کا کہنا تھا،
My father's an immigrant. This country was built by immigrants. We are all with very few exceptions.
میرا باپ ایک تارک وطن تھا اور اس ملک کو تارکین وطن نے بنایا ہے۔ کچھ مثالیں چھوڑ کر ہم سب تارکین وطن ہیں، اور میرے خیال میں جب ہم لوگوں کو واپس بھیجتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو عظیم بنایا، تو پھر یہ ملک درست سمت میں نہیں جا رہا۔ تاہم بہت سے ایسے بھی ہیں جو ٹرمپ کی 3,200 کلومیٹر لمبی دیوار کی تعمیر کے سخت حامی ہیں۔ ٹرمپ کے ایک حامی کا اس بارے میں کہنا ہے، ہم صرف اس ملک کو نہیں بلکہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے حمایتی سرحد کے ساتھ اس دیوار کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ہم غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ عظیم بنے۔ صدر ٹرمپ نے دیوار کی تعمیر کے لیے کانگریس سے $18 ارب مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن یہ معاملہ منقسم کرنے والا ہے۔ کانگریس میں موجود ڈیموکریٹ اور چند ریپبلیکن ارکان اس دیوار کے مخالف ہیں۔ چند لوگ تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور داخلی طور پر سخت قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ایسے تارکین وطن کو قانونی حیثیت دی جائے جو کم سنی میں اپنے والدین کے ہمراہ غیر قانونی طور پر امریکہ آئے تھے اور انہیں اب واپس بھیجے جانے کا خطرہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ہزاروں طالب علموں نے بدھ کے روز ریلیاں نکالیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ گن وائلنس کو ختم کیا جائے۔ بہجت جیلانی اس کی تفصیل بتاتی ہیں۔
امریکہ بھر سے طالب علموں نے مختلف شہروں میں اجتماعات کیے، نیو یارک کے گلی کوچوں میں بھی اکٹھے ہوئے۔ کیزیا سمت کا کہنا ہے کہ روزانہ طالب علم مرے ہیں اور کوئی اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر رہا، ہمیں یہ صورتحال پسند نہیں، اب کافی ہو گیا۔ اور اٹلانٹا میں ان طالب علم کا کہنا ہے، میں گن کنٹرول اور گن وائلنس روکنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہوں۔ آکلینڈ میں طالب علموں نے فلوریڈا میں گن وائلنس کا شکار ہونے والوں کو تقاریر اور موسیقی میں یاد کیا۔
آکلینڈ کے
ایک طالب علم سولومان سمت کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک کزن کو گولی لگی تھی۔ وہ ایک بلاک میں پیدل چل رہے تھے، پھر میرے دوست ڈیوان بھی گولی کا شکار ہوئے۔ میرے دوستوں کو گولیاں لگیں اور خاندان کے افراد کو بھی، جو اس کے نتیجے میں مفلوج ہوئے ہیں۔ اور ریاست الینوائے اوٹاوا میں ایک اسکول میں سنجیدہ تقریب میں ان 17 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو فلوریڈا کی اسکول شوٹنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔
It really wasn't. We're just trying to help people feel safe while being here at school.
ریاست الینوائے کے شہر اوٹاوا میں طالب علم گلیگر کا کہنا ہے، ہم ان لوگوں کو یہ محسوس کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسکولوں میں محفوظ سمجھیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشدد کو کیسے روکا جائے۔ بعض طالب علم فلوریڈا میں استعمال ہونے والی رائفل جیسے ہتھیاروں پر پابندی چاہتے ہیں، جبکہ بعض بندوق خریدنے کے لیے درکار عمر میں اضافے کے خواہاں ہیں، یا پھر اسکول میں مزید مسلح پولیس اہلکاروں کی موجودگی اور اساتذہ کو مسلح کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بحث و مباحثے کی نوعیت جذباتی ہے، لیکن ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ بہر صورت وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیلیفورنیا میں بھی بندوقوں کے اس معاملے پر طالب علم فعال ہو چکے ہیں۔ بعض طالب علموں کے لیے یہ اجتماع طالب علموں کے تحفظ کی طرف توجہ دلانے کی کوشش ہے، اور بعض کے لیے یہ احساس کہ وہ تبدیلی لانے میں مدد کر سکتے ہیں۔
The youth are learning that we have a voice. And as we're getting older, we're learning that we can use that voice to make a difference and to make change.
نیو یارک کی ایک طالبہ میرین جونز کا کہنا ہے کہ نوجوان اب یہ سیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ایک آواز ہے، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنی اسی آواز سے تبدیلی لاتے ہوئے ایک فرق لا سکتے ہیں۔ یہ طالب علموں کی ایک نئی نسل میں فعال ہونے کی تجدید ہے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ نے حال ہی میں اسٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی ٹیرف کی تجویز دی ہے، جس کے بعد ملک میں گرما گرم بحث چھڑ گئی ہے۔ کیا یہ اقدام امریکی کارکنوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا یا تجارتی جنگ چھڑ جائے گی؟ وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگ ان ود گریٹا وین اسٹرن نے درآمدات پر ٹیرف کے قواعد، نقصانات، اثرات اور تاریخ کا جائزہ لیا۔ ان کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے قومی سلامتی کے نام پر اسٹیل اور المونیم پر درآمدی ٹیرف کا اعلان کیا۔ ہم اپنے جہاز بنانا چاہتے ہیں، طیارے بنانا چاہتے ہیں، فوجی مصنوعات بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اسٹیل سے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ قومی سلامتی کا نام لے کر ٹیرف لگانے سے صدر ٹرمپ نے کانگریس کو نظر انداز کیا ہے۔ پروگرام پلگڈ ان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر تجارت ولبر راس نے کہا کہ قانون میں سلامتی کی تعریف وسیع ہے۔
It specifically includes factors like effect on employment.
اس میں روزگار پر اثرات، اہم صنعتوں پر اثرات کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کا تعلق قومی سلامتی سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنے قومی سلامتی سے متعلق مشیروں اور محکمہ دفاع کی جانب سے سنا ہوگا جو بار بار کہتے ہیں کہ معاشی سلامتی ہی قومی سلامتی ہے۔ یہ تھے ولبر راس کے الفاظ۔ وزیر تجارت نے اصرار کیا کہ درآمدی ٹیرف کی بدولت اسٹیل اور المونیم کے شعبوں میں ترقی ہوگی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے، جبکہ درآمدات پر انحصار کرنے والی صنعتیں زیادہ متاثر نہیں ہوں گی۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے کئی ارکان کانگریس ان سے متفق نہیں، ان میں سینیٹر مش میک کونل شامل ہیں۔ ریپبلکن سینیٹرز کو اس بات کی فکر ہے کہ اس اقدام سے بڑے پیمانے کی تجارتی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ہمارے کئی سینیٹرز ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اس بارے میں گفت و شنید کر رہے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں انتہائی تشویش ہے کہ بہتر ہوتی ہوئی معیشت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ یہ تھے سینیٹر مچ میک کونل کے الفاظ۔ امریکہ سے 90% اسٹیل درآمد کرنے والے کینیڈا اور میکسیکو اس وقت ڈیوٹی سے مستثنی ہیں، لیکن یورپ اور ایشیا نہیں۔ رکن کانگریس مائک باسٹ کا کہنا ہے کہ مسابقت کی فضا برقرار رکھنے کے لیے چین کو اپنی پیداوار میں کمی کرنی چاہیے۔ پیٹرسن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اکنامکس کے ماہر معاشیات جیکب فرینک کیرکگارڈ ایک طرفہ اقدام کو مناسب نہیں سمجھتے۔
I think the problem is that there is a multilateral track run through the OECD to try to reduce
میرا خیال ہے کہ چین کی مصنوعات گھٹانے کے لیے کثیر الجہتی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کی رفتار سست ہے، میں یہ تسلیم کرنے میں پہل کروں گا، لیکن کثیر الجہتی کوششیں جاری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کے جواب میں ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلوں جیسی امریکہ کی مصنوعات پر ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن وزیر تجارت ولبر راس کا خیال ہے کہ اس کے زیادہ اثرات نہیں پڑیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لڑکیوں اور لڑکوں کو اغوا کر کے رقوم کے عوض جسم فروشی کا دھندا زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یہاں امریکہ میں نیشنل ہیومن ٹریفکنگ ہاٹ لائن کو روزانہ اوسطاً 20 ٹیلی فون کالز وصول ہوتی ہیں۔ ایف بی آئی اور ریاست میری لینڈ کی پولیس دلالوں کو گرفتار کرنے کے بجائے اپنی توجہ اس ظلم کا شکار ہونے والوں کو بچانے پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ریاست میری لینڈ پولیس کے کارپورل ہائٹ سادہ لباس میں ہیں، اور کم عمر بچے جو جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہیں انہیں بازیاب کرنے والے یونٹ میں شامل ہیں۔ وہ بیک پیج نامی ایک ویب سائٹ پر جاتے ہیں جہاں سے کوئی بھی شخص جسم فروشوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک عام گاہک ہونے کی حیثیت سے ویب سائٹ سے لیا فون نمبر ملاتے ہیں اور وقت مقرر کرتے ہیں۔ جسم فروش لڑکی اپنا پتہ انہیں میسج کرتی ہے، اور وہ بالٹیمور ایئرپورٹ کے نزدیک واقع ایک ہوٹل پر پہنچتے ہیں۔ یہاں سادہ لباس میں موجود ایف بی آئی کے دو ایجنٹ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس لڑکی سے ملتے ہیں۔ اس لڑکی کا فرضی نام بیکی ہے، اور وہ کم عمری میں ایک بس سٹاپ پر ایک عورت سے ملی تھی جس نے اسے جسم فروشی کے دھندے میں شامل کیا۔ اس عورت کے دلال نے اسے آگے بیچ دیا۔ بیکی اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہیں کہ اسے خنجر گھونپا گیا، لوٹا گیا، جنسی زبردستی کی گئی اور اس کے سر پر پستول رکھی گئی۔ وہ کہتی ہے، ایک دفعہ میں ہوٹل میں تھی اور اس مرد نے مجھے اس قدر پیٹا کہ میں 5 دنوں تک کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اب بیکی بڑی ہو گئی ہے اور خود ہی یہ دھندا کرتی ہے۔ تاہم جسم فروشی کے عوض ملنے والی رقم کی منتقلی کے لیے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے جس کا سراغ نہیں ملتا۔ بیکی کا اس بارے میں کہنا ہے، یہ بہت آسان ہے، اب اس کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں ہوتے، اب لین دین بٹ کوائن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بیکی اپنا فون کھولتی ہے اور بہت سی کالوں میں سے ایک کا جواب دیتی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس نے کارپورل ہائٹ کے فون کا جواب کیوں دیا، تو بیکی نے کہا،
He didn't have any bad reviews on his number.
اس کے فون نمبر کے بارے میں کوئی برا تبصرہ نہیں تھا، ہم اس کے لیے ایک ایپ استعمال کرتے ہیں جسے مسٹر نمبر کہا جاتا ہے۔ اپنا جسم بیچنے کے بعد یہ لڑکیاں اپنے گاہک کے بارے میں اسی ایپ پر تبصرہ کرتی ہیں، خاص کر اگر وہ گاہک تشدد پسند ہو یا اس نے پیسے نہ دیے ہوں۔ بیکی کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ کم عمر تھی، اور پولیس کی یہ کارروائی کم عمر بچیوں کو بچانے کے لیے ہے۔ رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اچانک کارپورل ہائٹ کو ایک اور فون کال موصول ہوتی ہے، اور وہ اپنی کار دوڑانا شروع کرتا ہے۔ وہ ایک زیر تعمیر ہوٹل میں جاتا ہے جہاں اسے ایک 15 سالہ لڑکی ملتی ہے جسے اس کی 23 سالہ بہن نے یہاں دھندا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس بچی کا تعلق ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ اگلے روز بڑی بہن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور چھوٹی بہن کو ہوائی جہاز پر واپس اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ کارپورل ہائڈ نے اب تک 40 کمسن بچیوں کو اس دھندے سے بچایا ہے، لیکن ابھی ایسی بہت سی بچیاں ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شعرۂ آفاق ماہر طبیعت اسٹیفن ہاکنگز کو برابر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور انہیں جدید تاریخ کا نہایت قابل احترام اور مشہور سائنسداں قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کا انتقال بدھ کے دن کیمبرج، انگلینڈ میں ہوا تھا۔ ان کی عمر 76 سال تھی۔ ارش عربا شادی کی رپورٹ، رضی احمد رضوی کی زبانی۔
برطانوی ماہر طبیعت اسٹیفن ہاکنگ کو کائنات کی ابتدا سے لے کر بلیک ہولز تک کے اسرار و رموز پر تحقیق کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہاکنگ جب صرف 22 سال کے تھے تو انہیں موٹر نیورون نامی بیماری لاحق ہو گئی اور انہیں بقیہ زندگی ویل چیئر پر گزارنی پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ چند برس کے ہی مہمان ہیں۔ ہاکنگ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے اور بولنے کے لیے انہیں وائس سیمولیٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا،
Yet if, as I hope, basic science becomes part of general awareness, what now appear as the paradoxes of quantum theory...
جی ہاں، مجھے امید ہے کہ بنیادی سائنس ہماری عام آگہی کی صورت اختیار کر لے گی۔ اس وقت جو بات پیچیدہ تھیوری محسوس ہوتی ہے، وہ ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے محض عام سمجھ بوجھ کی بات بن جائے گی۔ ہاکنگ پاپ کلچر کی نمایاں شخصیت بھی بن گئے۔ انہوں نے اسٹار ٹریک، دی نیکسٹ جنریشن اور اینیمیٹڈ سیریز مثلاً فیوچوراما اور دا سمپسنز میں بھی حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلا میں جائے بغیر نسل انسانی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور پھر 2007 میں انہوں نے کشش ثقل کے بغیر وقت گزارنے کا تجربہ کیا۔
I have long wanted to go into space. And a zero gravity flight is the first step.
میں بہت عرصے سے خلا میں جانا چاہتا تھا، اور زیرو گریویٹی فلائٹ یعنی ایسی پرواز جس میں کشش ثقل بالکل صفر ہو، خلائی سفر کی جانب پہلا قدم ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں تقریباً 40 سال سے ویل چیئر پر ہوں، اور زیرو گریویٹی یعنی کشش ثقل کے بغیر چلنے یا تیرنے کا تجربہ حیرت انگیز ہے۔ ہاکنگ کی دو مرتبہ شادی ہوئی اور دونوں مرتبہ انہیں طلاق ہوئی۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ اس شہرۂ آفاق ماہر طبیعت نے متعدد سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کیں، اور 2009 میں انہیں صدر باراک اوباما نے میڈل آف فریڈم کے اعزاز سے نوازا، لیکن انہیں نوبل انعام نہیں ملا۔ حسن اتفاق کے جس دن یعنی 14 مارچ کو ان کا انتقال ہوا، وہی البرٹ آئنسٹائن کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہچت حاضر ہے۔ امریکہ میں آج کل انفلوئنزا کا زور ہے، اور اب تک 114 بچے انفلوئنزا یا پھر فلو سے جڑے امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ فلو سیزن ابھی ختم نہیں ہوا۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کی عبوری ڈائریکٹر ڈاکٹر این شوچٹ کا کہنا ہے کہ مرنے والے بیشتر بچوں کو وائرس کا مقابلہ کرنے والی ویکسین نہیں دی گئی۔ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان میں ایک ذیلی کمیٹی کی سماعت میں شہادت دیتے ہوئے ڈاکٹر شوچٹ نے کہا کہ اگرچہ اس سال کی ویکسین نسبتاً کم مؤثر ثابت ہوئی ہے اور CDC کے ابتدائی جائزوں سے پتہ چلا کہ یہ 36% مؤثر ہے، لیکن بچوں کے لیے اس کے مؤثر ہونے کی شرح 59% تک پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر شوچٹ نے تسلیم کیا کہ اس متعدی بیماری کے ماہرین اس بات کا جواب نہیں جانتے کہ دوا کے بڑوں میں زیادہ مؤثر نہ ہونے کی وجہ کیا رہی، لیکن خود انہوں نے اس سلسلے میں دو نظریات پیش کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ بچوں کا مدافعتی نظام عام طور پر بالغوں کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر بوڑھے اور معمر لوگوں کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر کام کرتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انفلوئنزا ویکسین سے مختلف لوگوں میں مختلف رد عمل پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب انفلوئنزا پہلی مرتبہ ہو۔ سی ڈی سی کی تجویز یہ ہے کہ 6 ماہ کی عمر کے بچوں اور بڑے افراد کو ہر سال فلو ویکسین لینا چاہیے، اگرچہ امریکہ میں تقریباً 60% بچے ہی ویکسین لیتے ہیں، جبکہ امکان یہ ہے کہ بچے اس وائرس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے پھیلانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر شوچٹ کا کہنا ہے کہ زیادہ بچوں کو ویکسین دینا ہمارے اپنے مفاد اور فائدے کی بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلو ویکسین سے اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے اور اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ویکسین کی مدد سے وائرس کو پھیلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن فلو ویکسین حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کو بیماری کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا ہی نہیں پڑے گا یا پھر فلو سے کوئی موت ہی نہیں ہوگی۔ باہر طور ویکسین کی مدد سے اس کے امکانات میں کمی ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ صحت مند بچوں میں فلو ویکسین سے موت کے خطرے کی شرح میں تقریباً 1/3 کمی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ امریکہ میں فلو سیزن کا انتہائی وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی کافی مریض موجود ہیں۔ اس مرتبہ فلو سیزن معمول سے پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس کا وائرس بھی کچھ مختلف تھا۔ فلو کے باقاعدہ اور معمول کے سیزن کے مقابلے میں ایک فرق یہ بھی رہا کہ وائرس امریکہ بھر میں ایک ہی مرتبہ پھیلتا چلا گیا۔ وائرس کے عروج کا زمانہ فروری کے آغاز میں تھا، لیکن ابھی بھی سیزن کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ جائیں گے۔ ڈاکٹر شوچٹ نے ایوان کی ذیلی کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ بعض ویکسینز نہ دینے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ بیسی جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کا قلاقمہ کرنے کے لیے عراقی مسلح افواج شامی ڈیموکریٹک فورسز اور عالمی اتحاد کی کوششوں سے داعش کو عراق میں شکست دی جا چکی ہے اور تقریباً ایسا ہی شام میں ہوا ہے۔ اس کے خود اعلان کردہ دارالحکومتوں کا سقوط ہو چکا ہے اور اس کی جعلی خلافت کا اب وجود باقی نہیں رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے اس گروپ اور اس کا شیطانی نظریہ عالمی برادری کے لیے اب مزید خطرہ نہیں رہا۔ گشتی سفیر اور دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے سے متعلق رابطہ کار ناتھن سیلز نے کہا کہ داعش کو شکست دینے کے لیے نئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو متحرک کرنے کے بارے میں حال ہی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں کہا کہ ہم جبکہ داعش کو میدان جنگ میں شکست دے رہے ہیں، اس گروپ نے ہماری کامیابی سے خود کو ہم آہنگ کر لیا ہے۔ یہ جنگ کسی طور بھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ محض ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ جنگ کے میدان سے سخت جان دہشت گرد گھروں کا رخ کر رہے ہیں یا کسی اور ملک میں تباہی مچا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی مقامی کھیپ جو داعش سے ولولہ حاصل کرتی ہے اور جس نے شام یا عراق میں کبھی قدم نہیں رکھا حملے کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیشتر معاملات میں دہشت گردوں پر نظر رکھنے کی کوشش کا بوجھ فوجی اقدامات سے ہٹ رہا ہے اور سویلین جن میں قانون کا نفاذ، انٹیلیجنس کا تبادلہ، سفارتی رابطے، پیغام رسانی اور غیر ملکی اعانت شامل ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے لیے جو اقدامات پہلے ہی سے کر رہی ہے، ان کا ذکر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2396 میں موجود ہے جو دسمبر میں منظور کی گئی تھی۔ ان اقدامات میں جانے پہچانے اور مشتبہ دہشت گردوں کی ایک فہرست جس پر نظر رکھی جا سکے، معلومات کا تبادلہ جس میں مسافروں کے ناموں کا ریکارڈ شامل ہے، میدان جنگ سے واپس ہونے والے جنگجوؤں اور ان پر جو داعش سے متاثر ہیں مقدمہ چلانا، اور دہشت گرد تنظیموں اور ان کے ارکان کو رقوم کی ترسیل کو روکنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملک کے انٹرپول کے ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جن سے مقامی واچ لسٹ میں کمی کو پر کیا جا سکے گا۔ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جو دہشت گردی کی وسیع تر کارروائی کا احاطہ کریں اور سزائیں دی جا سکیں۔ یہ وہ ضروری ہتھیار ہیں جن کی داعش کے اگلے مرحلے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے استغاثہ کو درکار ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تمام ملکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ضروری قانونی طریقہ کار وضع کریں تاکہ دہشت گردوں کی نشاندہی ہو سکے اور ان پر تعزیرات لگائی جا سکیں جن سے عالمی برادری ان کی مالی امداد کو منقطع کر سکے۔ سفیر سیلز نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس سے اس فاسق دہشت گرد تنظیم اور القاعدہ اور ان جیسے گروپوں سے ولولہ حاصل کرنے والے دہشت گردوں کو دائمی شکست دینے کے لیے توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔